الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پچھلا شعبان کا مہینہ میرا مختلف سفروں میں گزرا اور تقریباً پورا مہینہ چند دن کو چھوڑ کر مختلف ملکوں کی اسفار میں گزر گیا، جس کی وجہ سے اتوار کی یہ مجلس شعبان کے مہینے میں نہیں ہو سکی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا، تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں معمول یہی ہے کہ اتوار کی مجلس ظہر کے بعد ہوا کرتی ہے، تو میں نے اللہ کے نام پر اس لیے شروع کر دیا کہ جب مسلمان بھائی اپنے اصلاح کی نیت سے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں کوئی معلم اور متعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب طلب اصلاح کی خاطر طلب لے کر مسلمان کسی جگہ جمع ہو رہے ہیں دین کی طلب لے کر، اپنی اصلاح کی طلب لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو نوازتے ہیں اور یہ بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب طالبین اصلاح ایک اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کی ایک دوسرے کی ایک طلب کا ایک دوسرے کے اوپر انعکاس ہوتا ہے اور न जाने अल्लाह का बकौन सा बंदा किस दर्जे की तलब लेकर आया हो, तो उसके तलब की बरकत से, उसके इनायकात से हमें भी फायदा पहुंच जाए। यही नियत लेकर किसी दीन की मजलिस में शरीक होना चाहिए हमेशा। मुअल्लिम और मुतअल्लिम का सवाल नहीं कि कौन वाइज है और कौन बयान कर रहा है और कौन सुन रहा है। सब तालिबीन इस्लाह हैं और एक दूसरे की तलब का इनेकास उनके ऊपर होता है, अल्लाह तबारक व तआला का फजल हो जाता है, करम हो जाता है। तो रमजान से पहले, शाबान से पहले इतवार के दिन में जो बात कर रहा था वो इस आयत करीमा से मुतालिक थी जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है और कई महीने से उसके ऊपर गुजारिशात पेश करता रहा हूं। उसका ताल्लुक रमजान के महीने से भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये तकवा का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बीसियों सैकड़ों मकामात के ऊपर तकवा का हुक्म दिया है। और जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूं, तकवा का हासिल यह है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु की बारगाह में हाजिरी और इस बात की ख्लिश के मैं कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो मेरे मालिक और खालिक की मर्जी के खिलाफ हो। ये तड़प, ये ख्लिश, ये चुभन, ये दुखन जब दिल में पैदा हो जाती है तो उसी का नाम तकवा। और ये होती है अल्लाह जल्ला जलालुहु के साथ ताल्लुक जितना कवी होगा, जितना मजबूत होगा, जितना तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला की का दिल में मजबूत होगा उतना ही तकवा बढ़ेगा। जब आदमी के दिल में हर वक्त ये समाया हुआ है कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे मुझ पर नेमतों की बारिश कर रहा है, मुझे परवरदिगार मुझे तकलीफों से बचा रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे जगा रहा है, मुझे सुला रहा है, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, सारे दिन की कैफियात जो इंसान के ऊपर गुजरती हैं, जब वो जब सब का तसव्वुर करता है कि ये मेरे परवरदिगार की तरफ से हो रही हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक ताल्लुक पैदा होता है। उस ताल्लुक से उसकी खशियत पैदा होती है, उस खशियत के नतीजे में तकवा पैदा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कुरान में जो बार 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 यह हुक्म दिया है वो इसलिए कि बंदे की मंजिल मुराद इस दुनिया में यह है कि तकवा उसके अंदर हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। यही सारा मंजिल मकसूद है इंसान की जिंदगी। पैसा तो कमा लेता है इंसान, खाता भी है, पीता भी है, जानवर भी खाते हैं पीते हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी खाने पीने के असबाब मुहैया फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने उनको लिबास भी बहुत अच्छा दिया है। हमारे हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाज़ जानवरों को जो लिबास अल्लाह ताला ने अता फरमाया है वो इतना कीमती है कि उसके आगे मैनचेस्टर और लंकाशायर के हसीन लिबास जो हैं वो हेज दर हेज है। लोमड़ी की खाल है और भेड़िए की खाल है, ये इंसान फख्र के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ऐसा लिबास जानवरों को भी दे दिया अल्लाह तबारक व तआला, तो खाने को जानवरों को भी मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, लिबास मिल रहा है, ओढ़ने बिछाने को सामान मिल रहे हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने यह फजीलत दी है, ये سفل مخلوقات بنایا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے ہر کام میں اپنے پروردگار کی خوشنودی کو مد نظر رکھے. یہی واحد ذریعہ فضیلت ہے انسان کا تمام مخلوقات کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے دل میں رہے, اللہ تعالیٰ کا خیال رہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کی خوشنودی کی فکر میں رہے اپنے ہر قول میں, فعل میں, حرکت میں, سکون میں. یہ تقویٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان بھی ایک عجیب واسطہ بنایا, آگے بھی قرآن نے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے فرمائے وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلے کا معنی ہے نیک عمل, کوئی بھی نیک عمل ہو وسیلہ, چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے والا ہے. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا کہ تاکہ یہاں اس میں انسان کے نیک اعمال کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جائے, اور جتنا نیک اعمال کی تعداد بڑھے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا, تقویٰ کے اندر اضافہ ہوگا. یہ جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تم متقی بن جاؤ, اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, ان کے اندر تمہیں تقویٰ پیدا کرنا تمہارے لیے پیش نظر یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے یہ ہیں کہ اس رمضان کے ذریعے تقویٰ پیدا ہو. کیسے پیدا ہو؟ کہ رمضان سے پہلے جو زندگی گزر رہی تھی وہ اس میں زیادہ تر فکر جو ہے وہ دنیاوی معاملات کی تھی, کھانا پینا, کمانا اور سونا جاگنا, اسی کے گرد ساری زندگی گھوم رہی تھی دنیاوی مصروفیات کے اندر. اب رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا اب کھانا بند کر دو, پینا بند کر دو, اپنی خواہشات کے اوپر روک لگاؤ, کھانے کی خواہش پر روک لگاؤ, پینے کی خواہش پر روک لگاؤ, جنسی خواہش پر روک لگاؤ. کیوں لگاؤ؟ اس لیے لگاؤ کہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا, بس یہ ہے ہماری تحکم کی تعمیر. یہ وسیلہ ہے اتنا عظیم کہ جب بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دیا, کس کے لیے چھوڑ دیا؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ میرے اللہ نے منع کیا میں نہیں کروں گا. اور الحمدللہ جو روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اتنے پکے ہوتے ہیں روزے کے اندر کہ اگر کوئی ہزاروں روپے کی بھی پیشکش کرے کہ روزہ توڑ دو, کبھی نہیں توڑے گا, کوئی مسلمان توڑے گا نہیں, اس واسطے کہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے. اے اللہ میں بھوک کی جو تپش ہے وہ برداشت کر رہا ہوں, اس لیے برداشت کر رہا ہوں, اور پیاس کی تپش ہے اس کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر مجھے جہنم کی تپش سے بچا لیں, جہنم کی آگ سے بچا لیں. یہ گرمی مجھے منظور, اس گرمی میں پیاسا رہنا مجھے منظور, اس حالت میں بھوکا رہنا مجھے منظور, لیکن آخرت کی جو آگ ہے, آخرت کی جو بھوک ہے, آخرت کی جو پیاس ہے, اے اللہ میرے بس سے باہر, لہذا اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں پر اس روزے کو قبول فرما لیجئے اور وہاں مجھے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات عطا فرما کر اپنے قرب کا مقام عطا فرمائیے, جنت عطا فرمائیے, اپنے رائے کامل عطا فرمائیے. بندہ اس لیے روزہ رکھے اور تو ایک وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک عظیم وسیلہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا کہ جب بندہ اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے اس لیے مشقت برداشت کر رہا ہے کہ میں اللہ تک پہنچوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسیلہ بنا دیتے ہیں اپنے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کا اور تقویٰ کا. اور اس کے علاوہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفلی عبادتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ایسا رکھ دیا کہ کوئی گیا سے گیا مسلمان ہو لیکن رمضان کے اندر کچھ نفلی عبادتوں کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے. نفلی عبادتیں رات کو تراویح تو ہے ہی, ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رو فرمایا کرتے تھے کہ تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں اور 20 رکعتوں کے معنی 40 سجدے, 40 سجدے, اور ہر سجدہ بارگاہ الہی میں جب بندہ سر ٹیک کر سجدہ کرتا ہے اپنے پروردگار کو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے سجدے کے حالت میں. جب سجدہ کر دیا پیشانی زمین پر رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, سب سے زیادہ قرب اللہ جل جلالہ کے ساتھ سجدے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ, سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ, قریب آ جاؤ. تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے اندر ہر مسلمان جو تراویح پڑھتا ہے تو 20 رکعتیں مزید پڑھتا ہے. 20 رکعتوں کی کیا معنی, 40 سجدے زیادہ کرتا ہے. تو 40 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بندے کو عطا فرمایا. تو رمضان کا مہینہ ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو, جو رمضان سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیال سے, اس کے تصور سے, اس کی فکر سے, اس کے ذکر سے دور ہو رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھیر کر رمضان کے اندر لے آتا ہے کہ ہمارے قریب آ جاؤ, ہم سے جو تم دور بھٹکے جا رہے ہو ہمارے قریب آؤ, کچھ نیک اعمال زیادہ کرو. نیک اعمال زیادہ کرو گے تو وسیلہ تمہیں ملے گا, مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ملے گا, اس سے تقویٰ پیدا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سلسلہ ایسا رکھا ہے, سلسلہ کچھ ایسا رکھا ہے کہ جب جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے وسیلے سے یعنی نیک عمل سے, جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس سے تقویٰ پیدا ہوگا. تھوڑا تھوڑا ہو زیادہ ہو ہوگا. نماز پڑھی اللہ کے لیے تو اس نماز پڑھنے سے, نماز پڑھنے کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرے گی, لازمن کرے گی. ہو نہیں سکتا اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نماز کے ذریعے تعلق پیدا نہ ہو. کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ کے لیے کرے گا, اخلاص کے ساتھ کرے گا, دکھاوا مقصود نہیں ہوگا, شہرت مقصود نہیں ہوگی, تو اس سے کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا, ایک تعلق قائم ہوا. اب جب تعلق قائم ہوا تو ایک درجے کا تقویٰ حاصل ہوا, کسی نچلے درجے کا صحیح لیکن تقویٰ حاصل ہوا. تقویٰ حاصل ہوا تو وہ کسی اور نیک عمل کی طرف لے جائے گا, کسی اور نیک عمل کی طرف لے جائے گا, پھر وہ نیک عمل اس کو پھر دوبارہ مزید تقویٰ پیدا کرے گا, مزید تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے گا. پھر جب مضبوط ہوگا تو اور زیادہ نیک عمل کی توفیق ہوگی, اور زیادہ نیک عمل کی طرف جائے گا. یہ تسلسل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. یہ بات تو واضح ہے کہ تقویٰ کے درجات ہیں بہت سے. کسی کے تقویٰ ہے ایک درجے کا تقویٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے. فرمایا کہ کفر سے بچا ہوا ہے, الحمدللہ تقویٰ کا یہ درجہ اس کو حاصل ہے. ایک تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہے, ایک درجہ ہے گناہ صغیرہ سے بھی بچا ہوا ہے, ایک تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ شبہات سے بھی بچا ہوا ہے. تو شبہات تقویٰ کے درجات ہیں. پہلے شروع سے شروع ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اعلمکم اتقاکم باللہ انا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. تقویٰ سب سے زیادہ اونچا مقام کا تقویٰ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتا چل رہا ہے کہ تقویٰ کے درجات ہیں, درجہ بدرجہ آدمی تقویٰ کی طرف کی منزلیں طے کرتا ہے, اور اس کا راستہ یہی ہے کہ نیک عمل کرے گا تقویٰ حاصل ہوگا, تقویٰ حاصل ہوگا اور نیک عمل کرے گا, اور نیک عمل کرے گا پھر تقویٰ حاصل ہوگا, پھر تقویٰ حاصل ہوگا پھر اور نیک عمل کرے گا. یہ ایک تسلسل ہے جس سے انسان جو ہے گزرتا گزرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, تو متقی کا ایک اعلیٰ درجہ لے کر پہنچتا ہے نیک اعمال جتنا کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز رہے ہیں کہ بھاگے جا رہے تھے تم ہم سے, غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے, بھاگے جا رہے تھے, ہم نے تمہیں سمیٹ لیا. سمیٹ لیا, دیکھو کیا لفظ استعمال کیا نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب رمضان کا مہینہ آنے والا تھا تو اسے ایک دن پہلے جو خطبہ دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو, تو کیا فرمایا, لقد اظلکم شہر عظیم, شہر مبارک, تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے ایک عظیم مہینے نے, سایہ ڈال دیا ہے. سایہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا سایہ, مغفرت کا سایہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سایہ وہ ڈال دیا ہے کہ تم بھاگے جا رہے تھے, غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں آ رہا تھا, تو ہم نے تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیا جس میں تمہیں توفیق ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی توفیق ہوگی. عبادتوں کرو گے, روزے رکھو گے, تراویح پڑھو گے, تلاوت قرآن کرو گے, ذکر کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرو گے, تمہارے دل کا تقویٰ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. لعلکم تتقون, تو بڑا زبردست عظیم مقصد ہے جس کے تحت یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. لہذا یہ تصور کرو کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں, ذرا سا یہ تصور کر کے رکھو کہ یہ روزہ اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے تقویٰ سے نوازے, اس کے ذریعے میرے اندر تقویٰ پیدا ہو. وہ تصور, بھوک لگے پیاس لگے کھانے پینے کو دل چاہے, تو اس وقت میں یہ تصور کر لو کہ میں اس لیے رک رہا ہوں کہ میرے مولا نے مجھے منع کیا, میرے آقا نے میرے پروردگار نے مجھے منع کیا اس لیے رک رہا ہوں. تو جب یہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچ کر کرے گا کہ یہ منظور ہے, یہ گرمی منظور ہے, یہ شدت منظور ہے, لیکن آخرت کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نجات عطا فرمائیں گے. تو جب یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے خالص میرے لیے, یعنی میری رضامندی کے لیے, میری خوشنودی کے لیے, وانا اجزی بہ, بدلہ بھی میں ہی دوں گا. کیا مانا بدلہ؟ بدلہ تو ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, نماز کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, ثواب دیتے ہیں, حج کا بھی دیتے ہیں، زکات کا بھی دیتے ہیں، صدقات کا بھی دیتے ہیں، ہر چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. لیکن فرمایا اس کا خاص طور پر کہ میں ہی دوں گا. کیا معنی؟ کہ میں اپنے مقام کے حساب سے دوں گا. اور چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کہ دسویں ایک نیکی کرو تو 10 گنا ثواب ملے گا، صدقہ دو تو 700 گنا ثواب ملے گا، نماز جنازہ پڑھو تو ایک قرات احد کے برابر ملے گا، اور کوئی جو ہے صدقہ کر دو تو صدقے کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اور سب کے کچھ حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن تو روزہ میرا ہے، میرا کیا معنی؟ اس میں کسی ریاکاری کا احتمال نہیں ہے. جب روزہ رکھا کسی نے تو ریاکاری کا دکھاوے کا احتمال نہیں ہے، میرے ہی لیے ہوگا، لہذا میں ہی بدلہ دوں گا. یعنی میں ابھی بتاتا بھی نہیں کیا دوں گا، اور چیزوں میں تو بتا دیا، یہ تمہیں بتاتا بھی نہیں. اچانک ملے گا، اچانک ملے گا. اچانک جو چیز ملتی ہے اس کی خوشی، اس کی مسرت زیادہ ہوتی ہے. تو ابھی سے ہم تمہیں نہیں بتا دیں، وقت پہ جب آؤ گے ہمارے پاس تو ہم تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے. الصوم لی وانا اجزی بہ. اور فرمایا خاص دروازہ مقرر کر دیا ہے ہم نے جنت کے اندر، باب الریان، وہ روزے داروں کے لیے، روزے داروں کے لیے. ریان یعنی، ریان کے معنی سیراب ہونا، سیراب ہی کا دروازہ، وہ جنت والوں کے لیے، وہ روزے والوں کے لیے مقرر کر دیا. یعنی جن کو روزے کی زیادہ ذوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف عبادتوں کے ذوق پیدا کیے ہیں. کسی بندے کو ذوق ہوتا ہے نمازیں زیادہ پڑھنے کا، نفلیں، کسی کو شوق ہوتا ہے تلاوت زیادہ کرنے کا، کسی کو شوق ہوتا ہے صدقہ زیادہ دینے کا، کسی کو ذوق ہوتا ہے روزہ زیادہ رکھنے کا. تو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مختلف عبادتوں کے جن لوگوں کو خاص ذوق ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دروازے بنا، وہاں سے پکارا جائے گا. روزے دار کو، جس کے روزے کا زیادہ ذوق ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، اس کو روزے داریوں کے دروازے باب الریان سے پکارا جائے گا. نماز کی، جس کو زیادہ ذوق ہے اس کو نماز کے دروازے سے زیادہ پکارا جائے گا، نماز کے دروازے. جس کو زیادہ نفلے پڑھنے کا شوق ہے، جو صدقہ زیادہ کرنے والا ہے اس کو صدقے کے باب سے پکارا جائے گا کہ اے فلان نام لے کر آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت میں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے یہ بات بیان کروائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب بندہ کوئی کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے، داخل ہونا مقصود ہے جنت میں، چاہے اس دروازے چلا جائے چاہے اس دروازے چلا جائے، تو اگر ایک دروازے سے بھی داخل ہو گیا، ہو گیا مقصد تو پورا ہو گیا. تو سارے دروازوں سے کسی کو داخل ہونے کی ضرورت تو ہے نہیں، ایک دروازے سے داخل ہو جائے تو کافی ہے. تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا؟ نماز کے دروازے سے بھی، روزے کے دروازے سے بھی، صدقے کے دروازے سے بھی، بھائی آؤ آؤ، ہر ایک دروازہ اس کو بلا رہا ہوگا اپنی طرف، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں ایسا بھی ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگے جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، نماز کے دروازے سے بھی، روزے کے دروازے سے بھی، اور صدقات کے دروازے سے بھی. اس واسطے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سبھی کچھ کی توفیق عطا فرمائی، سبھی کا ذوق عطا فرمائی. تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے اس لیے اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے، جتنا قرب بڑھے گا اتنا تقوی بڑھے گا، جتنا تقوی بڑھے گا اتنا عمل صالح بڑھیں گے، جتنا عمل صالح بڑھیں گے اور تقوی بڑھے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح. تو یہ جب آدمی چلتا ہے نا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع بنانے کے لیے تو اس کو یہ مدارج طے کرنے ہوتے ہیں، مدارج طے کرنے ہوتے ہیں، وہ قدم بقدم آگے بڑھتا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنی مقدور بھر، اپنی مقدور بھر طاقت کوئی انجام دینا شروع کر دو، کوئی طاقت انجام دینا شروع کر دو. اگر پہلے غفلت تھی نمازوں سے، نماز پڑھنا شروع کر دو. غفلت تھی تلاوت سے، ذکر سے، اب تلاوت اور ذکر شروع کر دو. کسی بھی حال میں شروع کر دو. جب شروع کرو گے تو یہ وسیلہ تلاش کرنا ہوا، وسیلہ تلاش کر رہے ہو گے. جب تم مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو گے، میں ضرور دوں گا اپنا قرب، ضرور دوں گا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن بالمعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نمت سمجھنا، حقیر سمجھ کر من جو بلو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، چاہے وہ اتنا چھوٹا سا کام ہو کہ اپنے کسی بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کر لو، خندق پیشانی سے ملاقات کر لو، بظاہر تو تھوڑا سا عمل ہے لیکن اس کو حقیر مت سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں اس کا کیا مقام ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا قرب اپنا عطا فرماتے ہیں، کتنا تقویٰ تمہارے اندر پیدا فرماتے ہیں، چھوڑنا نہیں. تو بس پہلی بات یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو نیک عمل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وہ وسیلہ تلاش ہو، اور کس طرح ہم وسیلے تک پہنچے، نیک عمل تک پہنچے. طبیعت ایسی بن گئی ہے، الحاظ باللہ، طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ طبیعت اٹھتی نہیں، عبادات کی طرف چلتی نہیں. وہ جو غالب نے کہا کہ جانتا ہوں سب آتے طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں ہے. جانتا ہوں کہ طاعت کرنے میں کتنا ثواب ہے، جانتا ہوں کہ دنیا کے سے بے رغبتی میں کتنا اجر و ثواب ہے، پر طبیعت ادھر نہیں ہے. اللہ چاہے طبیعت نہیں ہے تو پھر کیا کروں؟ اگر طبیعت نہیں جا رہی، نہیں چاہ رہی، نفلی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تراویح پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، ذکر کو دل نہیں چاہ رہا، زبردستی بارہ باندھی کر رہا ہوں، تو کیا کروں؟ اس کا جواب اللہ کر جائے گا. وجاہدوا فی اللہ کے راستے میں محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، مجاہدہ کرو. یہ جاہدی فی سبیل ہی بڑا عجیب عجیب کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، جس کو کہتے ہیں مجاہدہ. صوفیاء کرام کی طرح مجاہدہ، اور حدیث میں المجاہد من جاہد نفسا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. کیا مانا؟ کہ نفس اس کو لے جا رہا ہے کسی غلط راستے کی طرف، نفس اس کو طاغات سے منحرف کر رہا ہے، نفس اس کو طاقت سے بھگا رہا ہے، اس کے خلاف اپنے نفس کو مجبور کر کے، پامال کر کے، زبردستی کر کے وہ طاقت کی طرف لے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی یعنی دل نہیں لگتا، طبیعت چلتی نہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو طبیعت کا غلام بنا لیا. جو طبیعت چاہے گی وہ کروں گا، جو طبیعت نہیں چاہے گی نہیں کروں گا، غلام بنا لیا. تو اب اگر طبیعت نہیں جا رہی طاعات کی طرف، تو کہہ رہے ہو میں مجبور ہو گیا, مجھ سے نہیں ہوتا, کیونکہ تم نے طبیعت کا اپنے آپ کو غلام بنایا. اور یاد رکھو, طبیعت کا غلام بنانے سے نہ دین کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے نہ دنیا کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے. اگر آدمی طبیعت کا غلام بنا لے اپنے آپ کو, کیا مانا کہ جب نیند آئے گی سوؤں گا, لازمن سوؤں گا جب بھی نیند آئے گی, یہ اپنے آپ کا طے کر لیا آپ نے کہ میں جب بھی نیند آئے گی سوؤں گا. اب صبح کو آپ کا ملازمت کا ٹائم آ گیا, اپنے کام پر جانا ہے, ڈیوٹی پر جانا ہے, جس کے اوپر جیسے ساری روزی وابستہ ہے, اور نیند آ رہی ہے, تو کیا کرو, سو گئے اس وقت کہ بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے اور میں طبیعت جو ہے وہ آگے جاگ کر کام کرنے کو طبیعت میری نہیں چاہ رہی, لہذا میں تو سو جاتا ہوں. تو ایک دن سو گئے, دو دن سو گئے, پھر ہمیشہ سوتے ہی رہو گے, کان پکڑ کے نکال دیے جاؤ گے, اس واسطے کہ تم نے اپنے آپ کو سونے کی طبیعت کا غلام بنا لیا. تو دنیا کا کوئی کام بھی اپنے آپ کو طبیعت کا غلام بنانے سے نہیں چلتا. طبیعت اور نفس کی خواہش کے خلاف کبھی نہ کبھی کرنا ہی پڑتا ہے. بڑے سے بڑا حکمران, بڑے سے بڑا سرمایہ دار, بڑے سے بڑا دولت مند, بڑے سے بڑا امیر انسان, وہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جب جو چاہوں وہ ہو جائے اور جو میرا دل چاہے وہ ہو جائے, یہ نہیں ہوتا. مجھے ایک میرے عزیز نے واقعہ سنایا کہ رمضان میں عمرے کو جا رہے تھے, رمضان کے اندر تو ان کے ساتھ ایک دولت مند آدمی بھی تھے, وہ بھی عمرے کو جا رہے تھے. تو کہیں انہوں نے یہ کہہ دیا, بھائی ذرا رش کا زمانہ ہوتا ہے, بہت ہجوم ہوتا ہے رمضان میں, تو ذرا خیال رکھنا اور ذرا بعض اوقات جو ہے وہ آدمی کو نماز کے وجہ سے بہت پہلے نکلنا پڑتا ہے, کھانے کے لیے اگر جانا ہو تو لائنیں لگانی پڑتی ہیں, تو بہت مشقت, یعنی پہلے سے آدمی کو خوب اوقات کو تول تول کر خرچ کر, کچھ طرح کی بات کہی, اوقات کو تول تول کر خرچ کرنا چاہیے. تو وہ تھے امیر آدمی, دولت مند, تو انہوں نے کہا کرے کچھ پرواہ نہیں ہے, پیسہ سب کچھ کرا لیتا ہے, پیسہ سب کچھ کرا لیتا ہے, یعنی پیسہ خرچ کریں گے اچھے سے اچھی جگہ رہائش کی ملے گی, اچھا سے کھانا ملے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رش ہو یا کچھ ہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, پیسہ سب کچھ کرا لیتا ہے تو کرا لینا پیسے سے. تو کہتے دو دن کے بعد دیکھا تو حرم کے کنارے, حرم کی سیڑھیوں کے پاس سر پکڑے بیٹھے. تو پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیا حال ہے؟ کہا کہ جی سحری نہیں ملی. بھائی کیوں نہیں ملی؟ پیسہ تو تھا کہ پیسہ تو لے کر گئے تھے, مگر لاج اتنی لمبی تھی کہ نمبر آیا نہیں اور اذان ہو گئی. تو پیسہ جس کو جو سمجھتا ہے کہ پیسہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے, اس کا کو بھی اللہ میاں دکھا دیتے ہیں کہ تیرا پیسہ بیٹھا رہے گا. ماں اگر نہ آن کم جگہوں کو جو کچھ جمع کیا تھا وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا ہے, دنیا کے اندر ہو جاتا. تو آدمی اگر یہ سوچے کہ بھائی میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا, اور جو میرا نفس چاہے گا, میری خواہش ہو رہی ہوگی وہ پوری ہوگی, دنیا میں کسی کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اپنے خواہش کے خلاف تو کرنا ہی ہوگا, کبھی نہ کبھی, کبھی نہ کبھی کرنا ہوگا. تو چاہے مجبور ہو کر کر لو, اور چاہے مختار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر, اس کے خوشنودی کی خاطر کر لو. کہ خواہش ہو رہی ہے مگر میں اس خواہش کو دبا کر, اس کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کروں گا. تو پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، طبیعت جو نہیں جا رہی ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم طبیعت سے اس لیے نہیں جاتی کہ غلام بنے بیٹھے ہو طبیعت، علاج یہی ہے کہ جب طبیعت کسی خلاف شرع امر کی طرف راغب ہو تو طبیعت پر زبردستی کرو، زبردستی کرو اور زبردستی کر کے نکلو. جیسے کہ ملازمت کے لیے تم صبح کو جاتے ہو، نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن نیند کو کچل کر ملازمت کے لیے جاتے ہو، اسی طریقے سے اگر طبیعت پیچھے جا رہی ہے، دل نہیں لگ رہا اور ذکر کی طرف طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، تلاوت کی طرف نہیں ہو رہی، تو زبردستی کر کے اپنے آپ کو لاؤ، اور جتنا زبردستی کرو گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف لاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کے مجاہدوں کی زمین اللہ کے راستے میں یہ مجاہدہ کرو، طاعت کے اندر مجاہدہ. تو بھی رمضان کا مہینہ ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے. ایک تو الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی روزہ رکھنے کی، توفیق عطا فرمائی. اللہ بچائے، ایسے بھی گھرانے ہیں جن میں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، روزہ رکھنے کی توفیق بخشی. شکر ادا کر، ہر روزے پر شکر، اور اس روزے کے اندر جب یہ تصور کرو کہ یہ میں اپنے پروردگار کے حکم کی خاطر رکھ رہا ہوں، اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں رکھ رہا ہوں، یہ تصور بدھا رہے ہیں روزے کے اندر، تو جتنا یہ تصور پختہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہوگا، اتنا ہی انشاءاللہ تقویٰ پیدا ہوگا. پھر الحمدللہ تراویح کی توفیق ہو جاتی ہے، جو ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ہی ہیں جو تراویح کی توفیق جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کو سمجھو کہ ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب میں اضافہ ہو. یہ جو حدیث میں فرمایا نا روزے کے بارے میں بھی اور تراویح کے بارے میں بھی، کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا واحتسابا، یعنی آدمی روزہ بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھے، ایک تو ایمان کی حالت میں، ایک احتسابا. احتسابا کا کیا مطلب؟ یعنی ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ ثواب کی امید رکھے، ثواب کی امید رکھے. تو درحقیقت مقصد یہ ہے کہ جب یہ کام کر رہے ہو تو کام کرتے وقت یہ تصور ذہن میں رہے کہ یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہی ہے، مجھے اس کے اوپر انشاءاللہ اجر و ثواب مرتب ہو رہا ہے، یہ تصور دلانا مقصود. یعنی بھائی ایمانن کہہ دے تو کافی تھا کہ ایمان کے ساتھ آدمی روزہ رکھے گا تو خود بخود ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن احتسابن باقاعدہ اللہ تعالیٰ بطور صفت کے یا شرط کے یا حال کے بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو یا تراویح پڑھو تو یہ تصور کر کے پڑھو کہ میرا اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہو رہا ہے، اس کے اوپر مجھے اجر ثواب ملے گا. تو یہ کیفیت جو ہے نا، یہ اس روزے کی حقیقت، تراویح کی حقیقت کی طرف بندے کو لے کر جائے گی. ہم بزرگوں نے فرمایا کہ جب وضو کرتے ہو نا تو وضو کرتے وقت میں یہ تصور کیا کرو، جیسے حدیث میں آیا کہ وضو کر رہے ہو تو ہاتھوں سے ہاتھ دھوئے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں تو منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں. یہ تصور جو ہے نا، یہ تصور اس عبادت کے اندر لطف بھی پیدا کرتا ہے اور عبادت کو اللہ تعالی کے قرب کا مزید ذریعہ بھی بناتا ہے. احتسابا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ توفیق ہو رہی ہے, اس پر شکر ادا کریں. بس یہ تصور روزے کا, تراویح کا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے, یہ دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لطف میں, اس کی برکات میں, اس کے انوار میں اضافہ فرمائیں. تیسری بات یہ کہ عام دنوں کے مقابلے میں نفلی عبادتیں اس میں زیادہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. زیادہ نفلیں, زیادہ تلاوت, زیادہ ذکر عام دنوں کے مقابلے میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فضولیات سے اجتناب, وقت ضائع کرنے سے بچیں. وقت ضائع کرنے, وہ کام جس میں نہ نفع, دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع, ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اور زیادہ سے زیادہ وقت جو مل جائے, بہت سے حضرات ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں, ان مصروفیات سے, جو ضروری مصروفیات ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا. ملازم ہے, ملازمت کر رہا ہے, تاجر ہے, تجارت کر رہا ہے, لیکن اس میں بھی کچھ وقت تھوڑا سا نکال کر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تلاوت ہو, عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ذکر ہو, عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تسبیحات ہوں. تلاوت کا قصہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں سینکڑوں حضرات کے نام آتے ہیں جو کم از کم 3 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں, سینکڑوں. اور بعض ایسے ہیں کہ جو دن میں ایک ہی دن میں ختم کر لیتے ہیں. اور ویسے تو حدیث میں آیا ہے کہ 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے, لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ یہ عام دنوں کی بات ہے. رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پورا ایک قرآن بھی روزانہ ختم کر لے تو کوئی حرج نہیں. اور بہت سے بزرگوں سے منقول, امام بنیفہ سے منقول ہے, امام شافی سے منقول ہے, امام بخاری سے منقول ہے, اور خود ہمارے زمانے میں علامہ ابن عابدین شامی کے جو متنف ہیں ان کا بھی یہ معمول تھا, ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے. اور میں نے ایسے بزرگ اپنی آنکھوں سے دیکھے جو رمضان کے اندر روزانہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا بڑا اہتمام فرمایا, جہاں تک کہ جتنے زیادہ ختمات ہو سکیں اور ختم ہو سکے اتنا بہتر قرار دیا. تو بھائی کم از کم ہم اپنے عام معمول سے کچھ بڑھا کر جتنا عام دنوں میں پڑھتے ہیں اس سے دگنا کر لیں, 3 گنا کر لیں, 4 گنا کر لیں, اور رمضان کے مہینے میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام. اگر طبیعت نہیں جا رہی تو اس کا جواب وہی ہے کہ طبیعت کا اپنے آپ کو غلام نہ بناؤ, بلکہ طبیعت کو مجبور کرو, اور طبیعت کو مجبور کر کے لگاؤ. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اقرا القرآن اما تلفت قلوبکم, کہ قرآن اس حد تک پڑھو جب تک کہ تمہارا دل لگے, جب دل نہ لگے تو چھوڑ دو. اس کے بارے میں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو معمولاً تلاوت کرتا ہے اور اچھی مقدار میں تلاوت کرتا ہے, پھر کسی وقت میں جا کر اس کا دل نہیں لگ رہا, چھوڑ دے. لیکن جو شروع میں جو آدمی شروع کر رہا ہے, مبتدی ہے, وہ اگر یہ چاہے کہ جب دل لگے گا تو پڑھوں گا, جب دل نہیں لگے گا تو نہیں پڑھوں گا, تو ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا, کبھی دل نہیں لگے گا शुरू में तो दिल लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, फिर जब तरफ तरफ तक आदि हो जाता है तो लग भी जाता है। और फिर अगर कोई ऐसी हालत आए कि जिसमें आदमी कुरान की माज़ल्लाह तौहीन होने का अंदेशा हो तो फिर छोड़ दे, उतनी उसका छोड़ दे। तो इसकी तिलावत की ज्यादा था। और भाई जिक्र चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जबान पर रहे, कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह और कलिमा तैयबा तीसरा कलिमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, यह कलिमा जबान पर रहे चलते फिरते उठते बैठते, कलिमा तैयबा जबान पर रहे और जिक्र जितने अज़कार आए हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो बजाय दूसरी बातें करने के आदमी इस तरफ मुतवज्जे हो जाए और जिक्र कसरत से करे। इस तरह गुजारा जब गुजारेंगे तो इंशाल्लाह वो जाहिदु फी सबीलिही का एक मतलब अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे। और इंशाल्लाह थुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस तरह से वादा फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा इंशाल्लाह पैदा होगा। अल्लाह ताला अपने फजल व करम की रहमत से हम सब कुछ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। रब्बना इग्फिर लना ज़ुनूबना व इस्राफना फी अम्रिना व थब्बित अक़दामना व अंसुरना अला अल-क़ौमि अल-काफ़िरीन। اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين اپنا فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے مغفرت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارا علاقہ پانی کی قلت کا شکار ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس قلت کو دور فرما دے، یا اللہ اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، یا اللہ اپنی رحمت سے باران رحمت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے باران رحمت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے باران رحمت عطا فرما، اللهم یا ارحم الراحمین، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطین، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شہر سے پانی کی قلت کو دور فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے پردہ غیب سے پانی عطا فرما، یا اللہ پردہ غیب سے پانی عطا فرما، اللهم اسقنا غیثا مغیثا، اللهم اسقنا غیثا مغیثا، یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی مشکلات ہماری دور فرما دے، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب العالمين.